جسمانی بیماریوں کے لیے اس میں اور بہت سی چیزوں میں شہد کے لیے شفا بخش تاثیر کا تو اس طرح سے قرآن میں ذکر آتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر اور سوچ سے کام لیتے ہیں. یاد رکھیے شہد اسے کیا کہیں, شہد شکار کرنا یا شہد اتارنا ہم کہتے ہیں عموماً, ہے جی اتارنا, اردو میں پتہ نہیں اتارنا ہے یا نہیں, پنجابی میں کہتے ہیں ماکھی لانا, ہے جی ہاں یعنی اتارنا ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے عربوں کی شاعری میں اس کا بڑا ذکر ہے, اس لیے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں اور غاروں میں شہد کی مکھیاں ہوتی تھی, ان کے بعض ہنٹر اپنی مشق لے کر چمڑے کی یا جو ہوتی تھی وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے اور پھر وہاں سے وہ باقاعدہ بھر کے لے آتے تھے. بلکہ حماسہ میں ایک شاعر کا یہ ذکر ہے, اس کے شعر ہیں کہ میں کیسے بھاگا, کہ وہ اپنی جو تھی نا مشق شہد کی تقریباً بھر چکا تھا کہ اس کو دشمنوں کو پتا چلا کہ یہ فلاں پہاڑ میں غار میں شہد نکال رہا, وہ نیچے سے گئے تو اب اس کو کس طرح سے پتا چل گیا, اس نے سوچا کہ اب میں مارا گیا تو کس طرح سے کروں, تو وہ مشق لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور نیچے سے وہ آ رہے تھے. اب اس نے دوسری طرف ایک ڈھلان دیکھی کہ وہ ہے, اس نے وہی شہد سارا پتھروں پہ اڈھیل دیا اور پیٹ اوپر رکھا اور پھسلتا ہوا سلپ کر کے پہاڑی کے نیچے آ گیا اور پھر بھاگ نکلا وہاں سے. اس نے اپنے شیروں میں کیا ایڈونچرز ہوتی ہیں کہ اس شہد کو پتھروں پہ پھیلا دیا اور اس سے وہ سلپ ہو کر جلدی سے نیچے نکل گیا, بچ بھی گیا ہوگا یا خراش وراش میں آئی ہوں. ان کیا نہیں نہیں وہ تو واقعہ اس نے نام لکھا ان لوگوں کا, دشمنوں نے اس کو گھیر لیا تھا. فرار کی کہانی آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک فرار کی کہانی اسکیپ کی کہانی ہے نا, وہ تو سوچنے کی چیز ہوتی ہے. واللہ خلقکم من ثم یتوفاکم, اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, اللہ مبتدا خلقکم خبر, جیسے کہیں واللہ خالقکم ثم یتوفاکم, پھر وہی تم کو وفات دے گا یا تم کو قبض کرے گا, یعنی روح میرانت, یہاں شاہ صاحب نے تو ترجمہ کیا اکثر تو یہ کرتے ہیں قبض روح میں کنت. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, دے گا کرے یا دیتا ہے وفات, دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے, اور تم میں سے کوئی تو وہ ہوتا ہے, منکم من تم میں سے کوئی وہ ہے یا وہ ہوتا ہے, میں یورت دو جو کہ لوٹا دیا جاتا ہے, الا ارزل العمر عمر کے بدترین حصے کی طرف. عمر 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 تینوں چاروں لفظ استعمال ہوتے ہیں, ادھر آپ نے پڑھا تھا لا عمرو کا اور عمر بھی لفظ ہے, کم عمران یوں بھی بول دیتے ہیں. تو ارزل العمر یہ افعل التفضیل ہے رے رال لام سے, اور اس کا معنی تو ہوتا ہے بدترین گھٹیا. اسی سے پڑھا تھا الا الذين هم اراغلنا بادی الرائے, گھٹیا لوگ. تو ارذل العمر عمر کا گھٹیا ترین حصہ, یہ پھر بڑھاپا کا آخری حصہ جس میں کہ انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے, حرم جسے کہتے ہیں عربی میں, وہ مراد ہے. تو خوار ترین عمر کا حصہ عمر ہے, یعنی بہت بڑھاپا. لکے لا یعلم, تاکہ وہ نہ جانے, یہ سیدھا قے ہے لیکن لام تعلیل کا یہ ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بڑھاپے کا کہ وہ نہیں جانتا, بعد علم شیئن, علم حاصل کر چکنے کے بعد کچھ بھی, یعنی لا یعلم شیئن بعد علم, معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں وہ بالکل بھول بھال جاتا ہے سب کچھ بچے کی طرح. تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ اللہ کی شان میں بعض دفعہ نظر آتی ہے کہ جوان مر جاتے ہیں, اور ہم نے کم از کم دو چار ایسے چیزیں دیکھی ہیں, ابھی ہم خاتون ہیں یہاں, ان کی کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں, سلوک بھی کوئی اچھا نہیں, بڑی عجیب بیچاری عجیب حالت میں ہے. وہ میری بیٹی ہے وہاں, تو وہ کچھ اس کی پانی دے دے یا کچھ, تو میری بیٹی کی ساس میری بیٹی سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی ساس ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتنی نفرت ہے کہ اس بوڑھیا کو وہ ہڈی اس کی ٹوٹی علاج تک نہیں کرایا. تو بعض بوڑھے ایسے ہلاک ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ انہیں موت نہیں دیتا. گاؤں میں میں نے ایک عورت دیکھی, میں یوں ہی ملنے گیا, اندر کمرے میں پڑی تھی, بالکل یوں بوٹیوں کا ایک مٹھی سی لگتی تھی, वैसे भी उसका कद थोड़ा था, लेकिन बस इतना है कि उसको मैंने बताया तो वो पहचान गई कि फलां है, अब तो वो फैरत होगी। तो बाद दफा इतनी शदीद बूढ़ों को जिंदा हम देखते हैं तो वाकई हैरान होते हैं कि ये अल्लाह मियां ने इसको कैसे जिंदा रखा है, उसको तो इस वक्त तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो इंतहाई बुढ़ापा भी अल्लाह की कुदरतों में से कुदरत है वाकई, और उसकी मशीयत की अलामतों में से एक अलामत है। वरना नॉर्मली होता कि चलो जी इतने देर के बाद मशीनरी खत्म, 60 साल के बाद तो हो जानी चाहिए। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, अल्लाह को सारा इल्म भी है कुदरत भी है कि किसको कैसे जिंदगी देनी है, क्यों देनी है, और कुदरत भी उसमें है। इसमें भी निशानियां हैं, शहद की मक्खी में है, गाय भैंस के दूध में है, खुद तुम्हारी जिंदगी और उसके मुख्तलिफ स्टेजेस में निशानियां हैं कि पीछे कोई बड़ा जबरदस्त हाथ काम कर रहा है। वल्लाहु फज्जल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क, और अल्लाह वो है जिसने फजीलत दी तुम में से बाज को बाज पर, फवाला फिर रिज़्क के रिज़्क में। फजीलत तो कई बातों में हो सकती है लेकिन यहां साफ रिज़्क का है, यानी जो चीजें रोजी की अता की है उनमें। और अगर चाहें तो रिज्क से मुराद ये भी हो सकता है रिज्क कमाने की सलाहियत, लेकिन ये जरा दूर कमाना होगा अगर कोई बाज ने कोशिश की है। लेकिन रिज्क मिलता मुख्तलिफ है, कमाने की सलाहियतें भी मुख्तलिफ हैं, हर आदमी की एक जैसी नहीं है। तो बाज बूढ़े हैं नहीं कमा सकते, बच्चे नहीं कमा सकते, फिर आदमियों में भी इख्तलाफ होता है, इस वजह से रोजी में भी एक फर्क रखा है, कमाने की सलाहियतें और कमाई फर्क से है, बाद को फजीलत दी है। फमल्लज़ीन फुज़्ज़िलू बिरादी रिज़्क़िहिम, बस नहीं है वो लोग, ये जो माँ है ये सबके नजदीक नाफिया ही है। मल्लज़ीन फुज़्ज़िलू, ये अल्लज़ीन फुज़्ज़िलू जिनको फजीलत दी गई, मजहूल का सेवा है, वो नहीं है। यानी अगर फ़ज़्ज़ला युफ़ज़्ज़िलु से मुफ़ज़्ज़ल करे मफ़ऊल तो यूं बनेगा मल मुफव्वलूना, नहीं है फजीलत दिए हुए, और मां की खबर पे बे आएगा बेरादी रिज़्क़िहिम, क्योंकि रद्द या रुद्दो लौटाना, रादुन लौटाने वाला, फला राद लफ़ज़ल ही आपने पढ़ा था, तो फिर रादूना रादीना और नूनगिरी, तो बेरादी रिज़्क़िहिम अपनी रोजी के लौटाने वाले, यूं होगा तर्जमा। तो जिनको फजीलत दी गई वो नहीं है अपनी रोजी के लौटाने वाले। अला रद्दा अला के मैंने पर लौटाया, रद्दा इला की तरफ लौटाया, रद्दा अलैह उसको दिया। ये अला और इला के साथ, इला में तो अमूमन आता है ज्यादातर को फैसले वगैरह के लिए किसी की तरफ मामला लौटाना, अला के मैंने उसको देना लौटा के, यही वजह है गालबन के हमारे मीरास में रद्द अला कजा व कजा, कि वो बच रहता है कुछ हिस्सा, तो एक सूरत शियों में ज्यादा है, सुन्नियों में भी कहीं कहीं आता है रद्द का मसला, कि ये फिर रद्द कर दिया जाएगा उस पर, लौटा दिया जाएगा फलां वारिस बेटे बेटी वगैरह पर मसलन, तो वहां रद्द सयुरद्द अला और रद्द अला का लफ्ज आता है, उसको दे देना, उसकी तरफ लौटा देना। तो बेरादी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ऐमानुहुम, अपने गुलामों और लौंडियों पर, मा मलकत ऐमानुहुम जिसके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, ये लफ्जी तर्जमा है, और ये मिलके यमीन एक लफ्ज इसके लिए है, और लौंडी गुलामों के लिए कुरान करीम में ये लफ्ज बहुत सी जगहों पे आया है, मा मलकत ऐमानुहुम जिसके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, और शायद लेते देते हुए दाएं हाथ में पकड़ाते हो, मुमकिन है ये रिवाज हो इस वजह से आया, या जिस तरह से भी हुआ, मिलके यमीन मुआवरा है लौंडी गुलामों के लिए। तो नहीं है फजीलत दिए हुए लोग लौटाने वाले अपने रिज्क को अपने लौंडी गुलामों पर, फहुम फी है सवा, पस वो हों, लफ्जी तर्जुमा था फहुम फी है सवा, सीधा जुमला मुब्तदा खबर है, हुम मुब्तदा सवा उन खबर, यानी फहुम सवा उनफी है, यूं है वो बराबर हैं उसमें, और फे की वजह से यह माना किया जाएगा कि वो हो जाए, दे दे और पस वो हो जाए, फहुम फी है सवा, ये माना गुंजाइश है निकालने की, کہ وہ ہو جائیں ان کو طرف لوٹائیں وہ رز اور وہ دونوں اس میں برابر ہو جائیں برابر ہو جائیں. اگر فہم کا یہ معنی نہ لے تو پھر کوئی معنی نہیں بنتا فے کا اور کہ بس وہ اس میں برابر ہیں. یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے یار, لوگوں نے اس سے اپنے بڑی باتیں نکالنے کی کوشش بھی کی ہے. آگے ہے آخری ٹکڑے کو پڑھ لیں تو پھر بحث کرتے ہیں. افا بے نعمت اللہ یجحدون, پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا سختی سے انکار کرتے ہیں. یہ آیت کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کی, یہ تو بات سب نے جو بھی ہے مترجم یہ بیان تو کرتا ہی ہے. جو جن کو فضیلت دے گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے لونڈی غلاموں پر نہیں لوٹانے کے, یعنی ان کو نہیں دیتے دیں گے یا نہیں دیتے, کیونکہ ماں نافیہ ہے اور تو یہ نہ ماں استفام کا بن سکتا ہے نہ موصول بن سکتا ہے. اللہ زین فضلو کے ساتھ ماں لگتا ہے یعنی مل مفضلون, اور آگے بے اس کی خبر پہ لگا ہوا ہے برات دی, تو یہ تو سارا ہے ہی نفی. نہیں لوٹاتے اپنے مل کے یمین پر, فہم فیہ سوا, پس وہ اس میں برابر ہیں. اور پچھلی عبارت کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کہ پس وہ برابر ہو جائیں روزی میں ایک جیسے ہو جائیں. یہ نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا, اور کیا وہ اللہ کی نعمت کا پھر انکار کرتے ہیں. اب ہمارے مفسرین نے اس کے ساتھ سارا ترجمہ تو یہی کیا اور نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جس طرح کوئی انسان اپنے لونڈی غلام کو, وہی مثالیں دینے والی بات ہے کہ بیٹے کہتے ہو بیٹیاں اللہ کے کیوں, تو جو بات اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے کیوں. یہ استدلال ہمارے نزدیک غلط نہیں ہے جو ہمارے سارے مفسرین نے کیا, کہ جس طرح سے کوئی صاحب فضیلت اپنے لونڈی غلام کو اپنی دولت میں شریک ہرگز نہیں کرتا کہ دونوں برابر ہو جائیں, تو اس طرح سے اللہ کی قدرتوں میں تم کہاں سے شریک لاتے ہو. یہ اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں دو تین, یہ اس کی تائید کرتی ہیں اس مضمون. سیدھا سا ایک استدلال ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے مال کے برابر ہو جائیں. اگر یہ بات نہیں ہے تو ایک معاشرے کی عام جو ذہنی کیفیت یا ایگزسٹنگ کیفیت ہے اس سے استدلال ہے کہ تم اللہ کے شریک کیسے ٹھہراتے ہو کہ اس کے اس قدرت میں شریک ہو جائیں. تم تو اپنی روزی نہیں دینے کے اپنے غریب یعنی لونڈی غلاموں کو. تو ان معنوں میں افا بنعمت اللہ, یہ اللہ کی نعمت, یعنی اگر تم اس کو دو تو ایک طرح کا انکار کا معنی بنتا ہے. افا بنعمت اللہ یجحدون, کہ کیا خدا کی نعمت کا پھر تم انکار کرتے ہو, یعنی اللہ کی یہ نعمت ہے اس کو تم غلاموں کو دے کر ایک انکار تو نہیں کرتے. یہ ایک معنی ہے جو ہماری تمام تفسیروں نے کیا ہے. اسد نے اس سے ترجمہ تو یہی کیا ہے لیکن تھوڑا سا مفہوم اور نکالا ہے. فہم فیہ سوا, ان کا وہ لے کر کہ وہ اس میں برابر ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں وہ حدیث تو مشہور ہے بخاری کی ہے مسلم کی اور سب میں تقریباً, اگر متواتر نہیں تو مشہور حدیث ضرور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے ان کو پر تمہیں اختیار دیا ہے, اور وہاں آتا ہے کہ تم ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. وہ کہتا ہے کہ یہ فہم فیہ سوا ان والی بات یہی تو ہے کہ رزق میں ان کو برابر رکھو جہاں تک بیسک نیسیسٹیز کا ذکر ہے, اور لیکن یہ انسان کرتے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ان معنوں میں لے لیتا ہے کہ ہونا چاہیے ایسا کہ جن کو رزق دیا گیا ہے وہ اپنے لونڈی غلاموں کو یا ماتحتوں کو روزی میں, اس حدیث کو اس نے لیا اور اس میں آتا ہے کہ ان سے کام زیادہ نہ لو, کام لو تو پھر ایسا کام ہو تو ساتھ ان کی مدد بھی کیا کرو وغیرہ. لیکن واقعی یہ حدیث کا جو سٹینڈرڈ ہے, جو خود کھاتے ہو اور جو پہنتے ہو وہی ان کو کھلاؤ پہناؤ, جناب یہ ہو جائے تو وہ روٹی کپڑے مکان والے تو آدھی تو بات ہی رہ جاتی ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس حدیث پر کہیں ایک فی کروڑ بھی عمل ہو رہا ہو. یعنی وہ لونڈی اپنے ملازمین کو وہ کپڑے کون دے جو خود پہنے, اور اپنے ساتھ ٹیبل پہ کہاں کھلائیں. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر میرا خیال میں اس زمانے میں اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوگا. نہ کوئی پیر ایسا دیکھتا ہے کہ اپنے نوکروں کو ساتھ بٹھا کے روٹی کھا لے, قطعاً نہیں ہے, ان کو ساتھ نہیں کھلاتے. بہت کم ایسا ہو شاید کہ کرتے ہو, ممکن ہے تو عرب شاید ہو سکتا ہے کہیں کہیں یہ ہو. تو ایک یہ معنی لے کر اسد نے فہم فیہ سوا سے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو برابر دیا جائے, اور یہ جو نہیں دیتے ان کو یہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ کیا کہ افا بے نعمت اللہ یا جہادون کا، پھر میں نے اس کنٹیکسٹ میں یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی اور تم اس نعمت کو منوپلی بنا کے بیٹھے ہو، یوں کچھ اس نے مفہوم لے لیا. اور بیچارے پرویز نے اس کو اس میں بہت بات نظر آئی کہ وہ جی سب مشترک کرنا ہے اور پول کرنا، اس کو یہ بھی نہ سمجھ رہی کہ ماں نافیہ ہے اور بے اس کی خبر پر ہے. اس نے کہہ دیا کیوں نہیں دیتے، لیما کا میں نہ کر دیا. یہ میرے خیال میں دھاندلی کرنا تو درکنار، اس بیچارے کو لیما اور ماں کا فرق بھی شاید نہ معلوم ہو، یا پھر خام خواہ کی بد دھیانتی کہ فم الذین فضلوا، کیوں نہیں دیتے وہ لوگ اپنا مال کمایا ہوا سارا ان کو تاکہ سب برابر ہو جائیں اور شریک ٹھہر. یہ جہالت ہے یا گمراہی کی انتہا ہے کہ ماں نافیہ کو مفسرین نے جو استدلال کیا وہ غلط نہیں ہے، اگلی آیتیں اس کی تائید کرتی ہیں اور پچھلی آیتیں بھی کہ تم بیٹیاں اللہ کی کہتے ہو تو یہ بات جو تم خود ہی بری کہتے ہو اللہ کی طرف کیوں لگاتے ہو؟ اگر تم اپنے رزق کو لونڈی غلاموں کو دے کے برابر نہیں ہونا چاہتے تو اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ سیدھا استدلال ہے اور اس کو ہم غلط ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ استدلال میں یہ بات نہیں. یہ تو ہمارے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا تو ضمناً یہ امیر و غریبوں والا، تو پھر اس آیت میں انہوں نے یہ مضمون پایا. بات یہی ہے کہ وہ نہیں لوٹانے کے، اور یہ بات اچھی ہے یا بری اس بارے میں تو قرآن کریم نے یہاں کچھ کہا ہی نہیں کہ یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ اپنا پیسہ ادھر دینا نہیں چاہتا. یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بظاہر یہ آیت بالکل خاموش ہے، نہ اس کو کہتی ہے کہ اچھا ہے نہ اس کو کہتی ہے برا ہے. ایک پریکٹس ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ایک انسانی سائیکالوجی کی ایک حقیقت ہے، معاشرتی حقیقت ہے، بس اس طرح بیان کیا ہے. تو جب اس حقیقت کو تم مانتے ہو تو اللہ کے لیے کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ رہ گیا کہ یہ بات اچھی ہے یہ بری ہے، تو وہ ضمناً پیدا ہوئے مانا اور اس طرح سے فہم فی سوا میں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اسد کے بات میں کم از کم کچھ ہے، چلو کہ وہ نہیں کرتے اس کے میں برابر ہو جائیں. یہ برابری رزق کی حد تک، یعنی روٹی کپڑے کی حد تک برابر ہونی چاہیے. حدیث میں عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ جیسے مکان میں خود رہتے ہو ویسا ان کو دو، لیکن روٹی کپڑے کی حد تک کہا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ. اور اس کا دوسرا پہلو ہم سمجھتے ہیں کہ خود بھی سادہ رہو، امپلائڈ مینر تو یہ بھی بنتے ہیں. واللہ جعل لکم، بہرحال یہ آیت بڑی عجیب ہے اور اس کو مختلف تفسیروں میں آپ کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن لفظی ترجمے کی حد تک پرویز کا تو خیر معذور ہے، وہ اگر گمراہ ہے تو بھی اور نہیں عربی جانتا تو بھی، اس کو تو ماں اور لیما میں پتہ نہیں ویسے بھی کوئی فرق معلوم تھا یا نہیں کہ اس میں کوئی ہوتا ہے فرق یا نہیں، اس لیے وہ تو نہیں سمجھا. اور عام آدمی کیا سمجھے، اس کو کیا پتا کہ ماں اور لیما میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس لیے اس کو تو ٹول لگ گیا نا کہ جلدی.
حالانکہ
یہ فا تو نتیجے کا ہے، دے پس وہ ہو جائیں برابر، فاؤ کا جس طرح فے سببی آتے ہیں نا فیل کے پہلے، یہ اس طرح کی جملہ اسمیہ پہ فا سببیہ ہی داخل ہوئی ہے کہ دے پس وہ اس کے سبب برابر ہو جائیں. اس میں ہے کی ضمیر رزق کے لیے ہی تو ہے، فی ہے فہم سوا ان فی ہے، وہ اس میں سوا تو واجمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وہ اس میں برابر ہو جائیں. پس نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اس کے برابر ہو، اس میں برابر ہو جائیں، اس کے سوا تو اس کا ہو جاتے ہیں ہو جائیں، ان میں سے آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں ہے ہوں کا ترجمہ تو ویسے تو کوئی نہیں ہوتا، عبارت سے متعین ہوتا ہے.
سر اس آیت کی آخری جو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمۃ اللہ ہم یکفرون، صدق اللہ العظیم. واللہ، اور اللہ وہ ہے، مبتدا کے طور پر یہاں آیا ہے، جعل لکم، اور اللہ نے بنایا، وہ ہے جس نے، نہ کریں ترجمہ، اگرچہ ال کا ترجمہ الذی سے ہوتا ہے اور اس نے معرفہ لگا ہے، لیکن سیدھا ترجمہ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، یا اعلی لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں سے، اور اس سے مراد ہے تمہاری اپنی جنسوں میں سے، کیونکہ یہ نہیں مانا کہ ہر شخص کے پیٹ میں سے اس کے جوڑے نکلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین، وہ جہاں سورت النساء میں آیا ہے نا کہ اس کے اندر سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سامنے رکھیں تو پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جنس مراد ہے. تو تمہارے میں سے ہی یعنی تمہاری جنس میں سے ہی بنائے تمہارے لیے ازواجن جوڑے, اور یہاں مراد بیویاں کیا جا سکتا ہے کنٹیکسٹ کے لحاظ سے, کیونکہ ادھر کم ضمیر مذکر ہے, تو تمہارے لیے جوڑے بنائے یعنی عورتیں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم, اگلا فقرہ پھر مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہے, اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے, تمہارے جوڑوں میں سے یعنی تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے, بنونا کی نسب ہے, جعل کا مفعول ہے, وحفدتن اور پوتے, یہ حفید کی جمع ہے, حفید عربی میں پوتے کو کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں نواسے کو بھی کہتے ہیں لیکن پوتے کو تو یقیناً کہتے ہیں. وحفدتن یہ اور کوئی جمع اس قسم کی, فعیل کی جمع فعالتن کے وزن پر کچھ ذہن میں آ نہیں رہی ویسے. ورزقکم من الطیبات, اور تم کو روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے, یعنی رزقکم الطیبات تے بھی ہو سکتا تھا تم کو دی طیبات, لیکن من الطیبات یا بیان کے لیے ہو یعنی بہت سی دی, یا طیبات میں سے بعض چیزیں دی, اور طیبات میں نے پاکیزہ چیزیں. اف بالباطل یؤمنون, تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, یہ جو فے کے بعد بے ہے اس کا تعلق یومنون کے ساتھ ہے یعنی یومنون بالباطل, تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کا وہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. یہ اوپر ساری مختلف نعمتیں, ان میں بیٹے پوتے وغیرہ یہ بھی نعمتیں ہیں اور رزق بھی, شرک کرنا گویا کہ ناشکر گزاری ہے. تو باطل پر ایمان وہی بات ہے اللہ کو چھوڑنا, کیونکہ یہ یقینی بات ہے اللہ پر ایمان ہے تو باطل سے کفر ہے, کفر پر ایمان ہے تو پھر اللہ سے انکار ہوگا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, ما اس کی جو کہ, یَعْبُدُونَ کا اصل مفعول ما ہے, ما لا یملکو, جو کہ نہیں قبضے میں رکھتا, مالک نہیں ہے, لہم ان کے لیے, جو ان کے لیے مالک نہیں ہے, رزق من السماوات والارض, رزق کا, رزق اس طرح سے یملکو کا مفعول بھی بن سکتا ہے اور مصدر بھی ہے, رزق من السماوات والارض, زمین اور آسمانوں اور زمین سے رزق دینا, رزق دینے کا مالک نہیں ہے, اور شیئن کچھ بھی ہے, اور یہاں رزقن کے بعد شیئن صفت تو بن نہیں سکتا, رزقن شیئن, تو پھر شیئن کی نسب کیوں ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ رزقن مصدر ہے, اور رزق مصدر اپنے مفعول کو نسب دے رہا ہے, یعنی ترجمہ کچھ یوں ہوگا, وہ نہیں رکھتے اپنے قبضے میں ان کے لیے روزی دینا آسمانوں اور زمین میں کسی چیز کی, یعنی کسی قسم کی روزی دینے پر قادر نہیں ہے. تو شیئن رزقن مصدر کا گویا کے مفعول ہے, مصدر بھی تو نصب دے سکتا ہے نا, یعنی ما لا یملکون ان یرزقوا شیئا من السماوات والارض, اس طرح کی عبارت بنے گی. رزقن یملکو کا تو مفعول ہے, لیکن خود رزقن کا مفعول ہے شیئن, اور اس طرح سے ہوگا لا یملکون الرحم من السماوات والارض رزقن شیئن, رزق دینا کسی چیز کا, رزق کے طور پر دینا کسی چیز کو, وہ اس پر قادر نہیں ہے. ولا یستطیعون, اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور لا یستطیعون میں پھر یہ آتا ہے کہ وہ آئندہ بھی یہ نہیں, کوئی ان کی ملکیت میں ہونے کی چیز ان کے قبضے میں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ قبضے میں کر لیں, یہ معنی کر لیں. فلا تغربوا للہ الامثال, پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. ضرب مثلا, میں نے مثال بیان کرنا, اور اس طرح سے ضرب کا مفعول ہو کر آتا ہے. فلا تضرب الامثال للہ, اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو, اور مثالوں سے مراد عام گفتگو میں ایسی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرنا جن میں بہت سی باتیں جہالت کی بھی ہوتی ہیں, اس کو انسانوں پر قیاس کرنا, کوئی اور ایسی بات کہنا. تو ان اللہ یعلم, بات یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. اللہ کی مثالیں بیان کرنا اور ہے, تم اللہ کو مثالوں سے شاید سمجھانے کی کوشش بھی اس معاملے میں غلط ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، اور پھر مثلا کا بدل ہے عبدا مملوکا، جیسے آیا تھا الم یرو کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا، یہ مثلا کا بدل ہو کر آتا ہے پھر، کہ اس نے مثال بیان کی اور پھر مثال سے مراد ہے عبد مملوکن، یعنی عبد مملوک کی. اردو میں ہم کی کے ساتھ ترجمہ مجبوراً کریں گے، اور عربی میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ضرب اللہ عبد مملوکن، وہ بھی وہی معنی ہو جو ضرب اللہ مثلا کا ہے. عبد کے خود معنی ہی غلام کے ہوتے ہیں، لیکن مملوک کہہ کے مزید اس کی تاکید کر دی ہے کہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے. مالک اور مملوک دو عام لفظ ہیں فاعل اور مفعول کے. تو عبد مملوکن ایسا بندہ جو کہ دوسرے کسی کے ملکیت ہے، یعنی غلام ہے. ایک مملوک غلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ لا یقدر علی شیء، جو کوئی طاقت قدرت نہیں رکھتا. طاقت رکھنا سے مراد اختیارات کی ہے بات یہاں، یہ نہیں مانا کہ اس کی جسمانی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ اس کے اختیارات مالی نہ ہونا اس کی طرف یوں اشارہ بنتا ہے کہ اگلی عبارت ہے وَمَرْ رَزَقْ نَا ہو، اور اس کی مثال یعنی ایک عبد مملوک کی مثال وَضَرَبَ اللَّهُ، یعنی یہ تو یوں تھا ضرب اللہ مثلا عبد مملوکن وعبدا مرزوقن، آگے جیسے آ رہا ہے اس کو یوں رزق دیا گیا ہے. تو ایک وہ ہے کہ جو خود دوسرے کے قبضے میں ہے اور اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، لا يقدر على شيء، قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر. وہ من، اور دوسرا وہ، دوسرا انڈرسٹوڈ ہے اس ضربہ کی وجہ سے، رزق نہ ہو وہ ہے جس کو ہم نے روزی عطا کی، منا اپنی جانب سے، رزقن حسنا مفعول بہ ہی مان لے، یا رزق نہ کا مفعول مطلق مان لے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے، ایک بندہ ایسا ہے جس کو بہت اچھی روزی دے رکھی ہے، فہو و ينفق منه، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرم و جہرن، چھپ کر بھی اور دھڑلے سے بھی. حل یستبون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مثال، جیسے کہیں کہیں قرآن میں اندھیرے روشنی گرمی ٹھنڈ سائے وغیرہ کی ہے، یہ بھی ایک مثال. ایک ایسا بندہ جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، غلام ہو، اور ایک وہ جس کے ہاتھ میں روزی ہو، رزق اللہ نے اس کو دیا اور خرچ کرتا ہو. دونوں میں بہرحال زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی لیے قرآن کریم میں سوال آیا ہے آگے، حل یستبون. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہونا چاہیے تھا حل یستویان، کیونکہ دو کی مثال ہے، تثنیہ کا صیغہ تو یوں ہوتا. تو یستبون جمع قطع نظر اس بات کے کہ کوئی اور ردم اور رائم اور اس کا بھی تقاضا ہو، لیکن یہ کہ ایسے عبد مملوک بھی کئی ہو سکتے ہیں اور ایسے عبد مرزوق بھی کئی ہو سکتے ہیں، کوئی ایک کی تو مثال نہیں ہے. تو وہ سب برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس قسم کے آدمی بے دست پا مجبور، اور یہ جس کو اللہ نے روزی دی ہے. الحمدللہ
انہوں نے ترجمے میں یہ استعمال کیا ہے جنندری صاحب،
تو ویسے مفہوم کے لیے کر دے، ورنہ یہ تو سیدھی بات ہے جمع کا صیغہ. قرآن کریم میں آگے ایک جگہ آیا ہے حل یستویان مسئلہ، تثنیہ کا صیغہ بھی آ سکتا ہے وہاں. مثال کو اگر لے کہ ایک آدمی اور ایک آدمی کی مثال ہے تو تثنیہ ہو سکتا تھا، اب جمع اگر آئی ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہے مفہوم کے اعتبار سے. لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہے، الحمدللہ اللہ کی ساری تعریفیں ہیں، یعنی یہ کہ ہم نے یہ بات سمجھا دی ہے، اور یہ مثال مومن اور کافر کی ہے کہ ان میں کتنا بعد ہے، مشرق اور مومن کی ہے. یہ آگے تفسیر والے اس کو، کیونکہ قرآن کریم کی تشبیہات پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، امثال القرآن، تشبیہات القرآن، اس طرح سے. تو وہ سارے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس طرح کی مثالیں ہیں ان سے پھر نقطہ آفرینی لوگوں نے کیا ہے کہ اس تشبیہ میں اور مشبہ بہی میں کون سے پوائنٹ مشترک بنتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو زیادہ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. اسی لیے بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت نہیں جانتی اس قسم کی باتوں کو، وہ سمجھتے ہی نہیں جو ہم مثالیں دے رہے ہیں. یوں سمجھے، وغرب اللہ مثلا رجلین، پھر دوسری ایک مثال ہے، اور اللہ نے مثال بیان کی رجلین. اچھا یہاں بھی یاد رکھیے یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، ورنہ مثلا پر صرف لام پہ زبر ہوتی نا، یہ بھی اسی طرح سے ہے. ماسالان اور راجو لئے نے اسی طرح بدل آیا ہے, نکرا آیا ہے, نصب میں آیا ہے, جیسے وہاں آیا تھا عبدن اور وہاں آیا تھا شجراتن. اگر یہ لام کی تنوین نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے ضرب اللہ مثلا راجو لئے نے, پھر ترجمہ ہو سکتا دو آدموں کے مثال. لیکن اب اردو میں پھر بھی ہم ترجمہ اسی طرح کرنے پر مجبور ہیں کہ اللہ نے مثال بیان کی دو آدمی ہیں احدہما. اگر بدل کے طور پر ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ دو آدمی ہیں جو کہ ایسے ہیں, کہ ایک غلام ہے جو کہ ایسا ہے. بدل کو اردو میں جو کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں یا کرنا پڑتا ہے, صفت کا ترجمہ تو پھر اور طرح آ جاتا ہے. احدہما ابکم, ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء, وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اب گونگا لنگڑا نہیں کہا, اندھا نہیں کہا, اب اس کی کیا تشبیہ کے ساتھ مناسبت ہے؟ کوئی اہل علم نکالتے ہوں گے کہ یہاں یوں کیوں نہیں کہا کہ ایک ان میں سے لنگڑا ہے ایک ان میں سے بیمار ہے, تو وہ اس صورت میں بھی تو وہ نکما ہی ہوتا. گونگے کے ساتھ تو نکما ہونا بظاہر اتنا نہیں ہے, لیکن شاید اس لیے کہ وہ بات نہیں سمجھا سکتا, واضح نہیں کر سکتا, اور اس طرح سے حق نہ حق کی بات کو یوں مثال دی ہو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس تشبیہ میں کون سے نقطے نکل سکتے ہیں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. کل ہی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, وہ ایک تو مولانا, میں کتابیں اپنی دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب تو مولانا عطا اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مجھے دی تھی تحفتاً, اس پہ ان کے 10 خط بھی ہیں اور جیسے لرزتے ہاتھ کے ساتھ. اس کا نام ہے امثال القرآن, وہ تو چھوٹی سی کتاب ہے. لیکن خلیل حمدی صاحب نے مجھے ایک کتاب دی تھی, ان کو جماعت والوں کو بہت ملتی ہیں تقسیم کے لیے, کبھی وہ ذرا مہربانی کے موڈ میں تھے تو انہوں نے وہ جمعیت کے وہ تہیا کے لگا, تو اس کا نام ہے تشبیہات القرآن, اور وہ بہت پرانے کسی مصنف کی ہے, 5ویں 6ویں صدی کے ہی, شاید قطر والوں نے یا کویت والوں نے چھاپی ہے اور مفت تقسیم کی ہے. تو وہ خاصی زخیم کتاب ہے, عربی میں ہے. میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تشبیہات پہ تبا آزمائی کرنی پڑتی ہے نا, کہ بھئی مشبہ اور مشبہ بہی میں کہاں سے پوائنٹ نکالے کہ کیا بات بنتی ہے. یہ یوں عام سیدھی سادی گرامر سے تو نہیں بات سمجھ میں آتی, اس لیے وہ تفسیروں والوں کا جو ہے نا ذہن سے باتیں, بعض باتیں بالکل فضول بھی ہوتی ہیں اور بعض بڑے اچھے نقطے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ذہن کی بات ہے. تو یہاں گونگے کی مثال کیوں دی ہے, کوئی اور عیب کیوں نہیں کہا, اس کی کیا مناسبت ہے؟ بہرحال کچھ ہوگا. لا یقدر والا شین تو وہی آیا ہے کہ یہ بھی بے دست و پائی ہے ایک طرح سے کام کرنے میں, چونکہ ادھورا ہے. وہ کل علی مولا ہو, گونگے ہونے کی وجہ سے شاید, ہو سکتا ہے گونگے کے ساتھ بہرا ہونا خود بخود ہو. یہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے, کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا ضرور ہوتا ہے, یعنی بہرا ہونے کی وجہ سے بھی گونگے رہ جاتے ہیں. یہ گونگ محل والے تو کوئی ایسا, اب جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ضرور ہوتا ہے, ہو سکتا ہے گونگا بہرا ہونے کے بغیر بھی ہو, کیونکہ ہمارے ہاں گاؤں میں یہ زبان کے نیچے ایک پٹھا سا ہوتا ہے, بعض بچے بات نہیں کرتے جب 2 سال تک, تو وہاں تو سیدھا آپریشن ہوتا ہے, نائی کو بلایا اس طرح سے وہ کٹوا دیتے ہیں دانت کے نیچے سے, اسے تندوا کہتے تھے, اور پھر بچہ بولنے لگ جاتا تھا. خود میرے بڑے بیٹے کا اسی طرح سے ہوا, وہ زمانہ نہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے گئے, نائی سے نیچے اس طرح سے کٹوا دیا, بولنے لگ گیا. 2-2.5 سال تک بچہ نہ بولے تو عموماً سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہے, اور وہ زبان کے نیچے جو ہے پٹھل اس میں کوئی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ کل علی مولا ہو, اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر. کلا یا کلو کا ایک معنی اصل میں تو ہوتا ہے تلوار وغیرہ میں دندانے پڑ جانا اور کند ہو جانا, پھر کاف لام لام ہی اس کا مادہ ہے, پھر اس سے گراں بوجھ وغیرہ کا معنی پیدا ہوتا ہے. کلالہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے, کیونکہ اس کے کوئی اصول و فروع نہیں ہوتے, تو ایک طرح کا وہ بوجھ ہی ہوتا ہے دوسروں پر. بعض کہتے ہیں کہ اکلیل تاج بھی, تاج کو بھی کہتے ہیں, اور وہ بھی اسی مادے سے ہے. تو کلن کا معنی ہے جو گراں ہو, بوجھ ہو, علی مولا ہو, یہاں مولا کے معنی غلام کا مالک, آقا جسے کہتے ہیں, اور یہ اللہ مولانا اور اس طرح سے تو آیا ہے، تو یہاں بالکل مولا اور عبد، دیکھیے اوپر جو لفظ آیا عبد اور یہاں مولا، یہ بالکل اپنے لغوی معنی میں ہے. ہم ان کو اللہ سے مختص کرتے ہیں کہ یہ لفظ دوسرے پر استعمال نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ اور بہت سی اصطلاحیں بن جاتی ہیں. مثلا السلام علیکم ہم سب کو کہتے ہیں زندہ کو، لیکن علیہ السلام صرف نبیوں کے ساتھ خاص کر لیا ہے، تو ورنہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم مخاطب کو کہتے ہیں السلام علیکم تو مر جائے تو کہیں فلاں علیہ السلام، عرض کیا ہے آخر؟ لغوی لحاظ سے تو کوئی نہیں عرض، وہی بات ہے، لیکن اصطلاحیں اپنے ایک خاص درجہ بندی کے لیے مقرر کی جاتی ہیں. تو وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، یعنی بجائے کوئی مفید ہونے کے زیادہ الٹا وہ بوجھ گرائی ہے، وزن نہیں بنا ہوا ہے خواہ مخواہ اس پر. اور عین ما یوجہ ہو، جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے، عین ما جہاں کہیں بھی، عین کے ساتھ ما لگ گیا تو عین میں نے کہاں اور عین ما میں نے جہاں کہیں بھی، یہ پہلے آ چکا ہے عین ما تولو ختم وجہ اللہ. وجہ یوجہ ہو کا معنی ہے کسی کو کوئی ڈائریکشن دینا، کوئی سمت اس کے سامنے رکھنا، پھر بمعنی اس طرف بھیجنے کا معنی اس میں خود بخود ہو جاتا ہے. لفظی معنی تو بنے گا ادھر متوجہ کرنا، اس کا چہرہ ادھر کرنا. ہاں وجہ یوجہ توجیہ، توجیہ کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک معنی کسی کا چہرہ کسی طرف کرنا، ڈائریکشن دینا اس کو. تو ان معنوں میں یوجہ ہو، یہ اصل میں یوجہ ہو تھا، وجہ یوجہ ہو، اینما آیا نا شرط تو وہ ہو گیا مجزوم، اس وجہ سے بن گیا یوجہ، اور ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول کی آئی ہے. تو اینما یوجہ ہو، پھر اس ہے پہ شد پڑی جاتی ہے اور پہلی ہے اس میں ملا کے پڑی جاتی ہے، وہ جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے. یاد رکھیے وجہ یوجہ کا اصل میں نہ بھیجنا نہیں ہے، اصل میں نہ تو کوئی سمت دکھانا، کوئی ڈائریکشن دینا، پھر اس میں انوالو ہے، امپلائڈ میں نہ ہے بھیجنے کا. لا یأتی بخیر، وہ کسی اچھائی کے ساتھ نہیں آتا، یا کوئی اچھائی نہیں لاتا، کیونکہ یأتی کے ساتھ بخیر بے آیا تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کوئی اچھی چیز نہیں لاتا. عطا یأتی یہ بھی مجزوم ہو گیا ہے جواب شرط کی وجہ سے، لا یأتی کا، یہاں بھیجو کوئی خیر کا کام نہیں کر کے آتا، کوئی نہ کوئی خرابی کام کر کے آتا ہے، اس سے کوئی اچھائی نہیں ہوتی. حل یستوی، یہاں دیکھیے واحد آیا ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا وہ شخص جس کی اوپر مثال بیان کی ہے، وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو کہ عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ خود، اے واو دوسری حالیہ بھی ہو سکتی ہے، عطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. یہ دونوں مثالیں، ایک غلام بے دست و پا، دوسرے کے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ اور ایک وہ جو کہ بیکار ہے اور الٹا اپنے مالک کا پر بھی بوجھ ہے، اور دوسرا جو کہ عدل کا حکم دینا، اس کا معنی تو پھر بہت بڑی، یعنی ذہانت اور سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، عقل بھی اس میں امپلائڈ معنی میں ہے، حکمت بھی، کیونکہ عدل کا حکم دینا معمولی آدمی کا کام نہیں. اور پھر صراط مستقیم پر بھی انہوں نے نبی کی مثال شاید دی ہے یا مومن اور کافر کی ہے. بہرحال یہ دو تشبیہات قرآن کریم میں یہاں آئی ہیں، اور سمجھانے کے لیے کنٹراسٹ ہے ایک. اب اس میں مشبہ اور مشبہ بھی کے پوائنٹ کیسے نکالیں وہ ایک الگ بات ہے، شاید امام رازی نے بھی بہت کچھ لکھے ہوں اس قسم کے موقع پر، وہ بھی بہت لکھتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، غیب جو بندے سے چھپا ہوا ہے، اور یہاں علم پنہانی کے معنوں میں آسمانوں اور زمین کا جو راز ہے یا چھپا ہوا علم ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے. وما امر الساعتے، اور نہیں ہے یہ ما نافیہ ہے، اور قیامت کا معاملہ، اس گھڑی کا معاملہ، پھر ہم الساعت کا ترجمہ قیامت کرتے ہیں، اور نہیں ہے اس گھڑی کا معاملہ جو خاص بتائی گئی ہے، الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے جھپکنے کی مانند. لمح یلمح، لمحہ اردو میں جو نکلا ہے لمح بھر کے لیے، یہ یہی اسی عربی لفظ سے آیا ہے. لمح البصر، آنکھ جھپکی، یعنی چشم زدن جسے کہتے ہیں، تو پلک جھپکنا میں سے اردو میں جیسے کہتے ہیں، یوں کر لیں با محاورہ ترجمہ، آنکھ جھپکنا، پلک جھپکنا، فارسی کا لفظ چشم زدن بھی اردو میں استعمال ہوتا ہی ہے، تو وہ تو بس پلک جھپکنے یا چشم زدن کی بات ہوگی، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. اقرب کا معنی ہے قریب ترین، یعنی وقت کے لحاظ سے یہاں قریب ہوگا، تو پھر گویا کہ لمح البصر بھی شاید زیادہ دیر لے، یہ اس سے بھی کم کا معاملہ ہوگا. اور واقعی یعنی اگر بٹن دبانے ہی کی بات سے دنیا آج تباہ ہو سکتی ہے، تو وہ واقعی لمح البصر ہی ہے ایک طرح کا. یا محاورے میں بھی کہہ دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ اس کی کوئی میئرمنٹ بتائی جا رہی ہو، بلکہ تشویح دینا مقصود ہے کہ وہ آنن فانن سب کچھ ہو جائے گا. او جو ہے یہاں شک کے لیے تو نہیں ہو سکتی کہ ابہام، کنٹراسٹ اس سے پیدا ہوتا ہے. یوں تو تخیر کے لیے بھی او ہوتا ہے کہ جی یہ لو یا یہ لو، یوں تو یہ ہے نہیں کہ تخیر ہے کہ اچھا لمح البصر میں کرنا ہے یا اس سے کم میں کرنا. تو شک بھی سامے کے لیے اس طرح سے پیدا کرنا، اور بلکہ ابہام کہنا چاہیے، اور اس سے ایک عبارت میں خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ تو معاملہ ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی. او اقرب ہو یعنی اقرب ہو کے بعد من ہو، اس لحاظ سے انڈرسٹوڈ ہے یعنی کہ اقرب من لمح البصر، یوں آئے گا اقرب، اقرب من کل شے، یا نہیں مراد ان اللہ علی کل شے ان قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، یہ قیامت کا بیان اس طرح سے جو یہاں آیا ہے، کیونکہ اوپر آخرت کے انکار کا بھی شاید ذکر ہے، تو چونکہ وہ لوگ پوچھتے تھے تو یہ مضمون بھی کہ وہ اچانک آئے گی. نویں پارے کے اینڈ پر یہ آیا تھا نا، لا تاتیکم الا بغتہ، وہ بغتہ کا معنی بھی وہی ہے کہ اچانک آئے گی، اور یہاں دوسرے لفظوں میں کہا ہے کہ لمح البصر کا معاملہ ہوگا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالا. لا تعلمون شیئا، یہ جملہ حالیہ ہو کے آیا ہے، مضارع ہے نا، جیسے کہیں ہوا، مثلا کہیں کہ ہوا جالس یکتب، وہ بیٹھا ہے اور لکھ رہا ہے، اور اس میں وہ کاتب یکتب جو ہے حال آتا ہے نا، تو اس طرح سے یہاں لا تعلمون شیئا میں واو با حالیہ لگانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، بلکہ جب اس پہ جملہ آیا ہے مضارع کا یہ حال ہے، اس حالت میں کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے ہوتے. لا تعلمون علما، شیئن کا لفظ عموماً مفعول مطلق کی جگہ ہی آتا ہے، وہی معنی دیتا ہے. اگر ہم شیئن کو اکثر جگہ ہٹا دیں اور اس کی بجائے اس فعل کا مفعول مطلق لگا دیں، معنی وہی بنتا ہے. اتنا ہوگا لا تعلمون علما میں شاید کبھی مبالغے کبھی مقتقص ہو تصور، شیئن میں تقلیل قلت کا مفہوم ہوتا ہے. لا تعلمون شیئن، کچھ بھی نہیں جانتے. نہیں، جب تم نکلتے ہو تو کچھ نہیں جانتے، یہ معنی ہے کہ اس نے یہ اخرج کم کی جو ضمیر ہے نا، اور امہات کم مفعول ضمیر، اس کا حال ہے. حال مفعول کا بھی ہوتا ہے، فاعل کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں مفعول کا ہے. وجعل لکم السمع والبصار والافئدہ، یہ واو حالیہ تو نہیں، عطفی ہم کہیں گے، اور اس نے بنایا تمہارے لیے سننے کی طاقت، آنکھیں اور دل. سمع واحد آیا ہے، ابصار اور افئدہ جمع آیا ہے. یہاں سمع شاید مصدر ہونے کی وجہ سے، اور اذن ہوتا تو اذان ہوتا، تو سننے کی طاقت مصدر کے لحاظ سے اس کو تو واحد کیا ہے، اور دوسرے لفظ چونکہ بازو کے معنوں میں آتے ہیں اس لیے اس کی جمع ہوئی ہے. مصدر کی جمع وما نہیں عام طور پر ہوتی، تو یہ شاید فرق ہے، ورنہ جعل لکم الاذان والابصار والافئدہ بھی ہو سکتا تھا. تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، یعنی سب کے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ حواس اور دل جو کہ انسان کی خصوصیت ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے. الم یرو الی الطیر، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف. طیر اس میں جنس ہے، جمع کے لیے آتا ہے، واحد طائر ہوتا ہے. کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے. مسخرات، مسخر ہوئے ہوئے فی جب السماء، آسمان کے درمیانی خلا میں. مسخرات یہاں حال ہوگا، الی الطیر جو یہاں آیا ہے مفعول ہو کر، فاعل کا مسخرات نہیں حال، کیونکہ پھر علم یرو مسخری نہ ہوتا کہ وہ مسخر ہوئے ہوئے دیکھیں. تو یہ جو تیر آیا ہے, تیر یہاں مفعول ہے, الہ تو خیر حرف جار آ گیا نا, اگر الہ حرف جار نہ ہوتا تو علم یرو التیر گویا کہ یوں تھا, اور مسخرات انحال ہے. تو کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے اس حال میں کہ وہ مسخر شدہ ہیں یا مسخر کیے ہوئے ہیں, قابو کیے ہوئے ہیں؟ فی جو سمائے, جو جیم واو واو, آسمان کے درمیان جو خالی جگہ زمین اور آسمان کے درمیان, اسے جو بھی کہتے ہیں, فضا بھی کہتے ہیں. خلا تو لفظ تو اور ہے, اصل میں خلا تو ویسے اسے کہیں جو علیحدگی کے لیے خلا یا خلوت لفظ ہوتا ہے, پھر ٹیکنیکلی تو دراصل وہ ہے جس میں ہوا وغیرہ نہ ہو, کوئی خالی جگہ, کسی چیز سے خالی ہونا. فضا کا لفظ بہرحال عام ہے, اور جو آج کل موسم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. خبروں میں جب آخر پہ موسم کی خبریں سناتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الجو, یعنی اب موسم کی خبریں سنیے. تو جو اس سے, یعنی زمین آسمان کے درمیان جو بادلوں وغیرہ کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہاں مطلق ہوا ہوگا, تو ہوا میں وہ کس طرح سے مسخر کیے ہوئے ہیں, قابو کیے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, نہیں ان کو پکڑتا مگر اللہ ہی. اب یہ فکرہ کہ تفسیر میں کہ وہ تو جی اپنے پروں کے سلیاس سے اڑتے ہیں, کوئی ان کو پکڑتا نہیں, تو پھر اس کی تفسیر کے دیکھیں کہ برڈز پہ الگ کتابیں ہیں, ان کی جسمانی ساخت کس طرح سے اللہ میاں نے بنائی ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں, کئی دفعہ وہ بغیر پر ہلا. ذالک علی آیات, اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں. لقومی یومنون, ایمان والے لوگوں کے لیے, ان پرندوں میں تمہارے دل جگر, تمہارے اعضاء, تمہارا پیدا ہونا, اور شاید یہاں وہ تو پچھلے ہے, اس میں تو پرندوں ہی کی طرف. تو پرندے بتاتے خود ایک بہت بڑا عجیب مضمون ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ نے تمہارے لیے بنائے تمہارے گھروں میں سے رہائشیں. جعل لکم, تمہارے لیے بنایا, من بیوتکم, یوں بھی ہو سکتا تھا جعل لکم بیوتکم, تمہارے گھروں کو بنایا رہنے کی جگہ, لیکن من بیوتکم اس لیے کہ ہمیشہ گھروں میں نہیں رہتے لوگ, گھروں سے باہر بھی رہتے ہیں. تو گھروں میں سے بنایا, سکنن, سکن ہے مصدر, رہنا, ٹھہرنا, لیکن یہاں مسکن کے معنوں میں, ظرف کے معنوں میں آیا ہے, یعنی تمہارے رہنے کی جگہ بنائے. مصدر اس طرح سے فاعل, مفعول, ظرف, افعل کے معنوں میں بھی بعض جگہ آ جاتا ہے. تمہارے لیے گھروں میں سے بنائے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ. ایک تو تم یعنی گھر بنا کے رہتے ہو, اور یہ بھی اللہ تو نہیں بنا کے دیتا, بناتے تو انسان ہی ہیں, لیکن یہ کہ ان گھروں کے بنانے وغیرہ کی سمجھ اللہ نے انسانوں کو دی ہے, اس لحاظ سے فاعل حقیقی بھوری ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور تمہارے لیے بنائے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھر. جلود جلد یا جلد ان کی جمع ہے, جلد معنی تو بلکہ مارنا ہوتا ہے, نکوڑا وغیرہ, جلد یا جلد, جلد ہی جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سکن کے معنوں میں, وہ لفظ ہے یہ. جلود الانعام, جانوروں کی کھالوں سے. بیوتن پھر مفعول ہے, گھر بنائے. تستخفونہا, جن کو تم ہلکا پاتے ہو. تستخفون, خے فے فے مادہ, خفف یخفف, تخفیف, ہلکا کرنا. استخف یستخف, اس کا معنی ہے ہلکا پانا, اور ہلکا کرنا بھی اس کا کہیں کہیں معنی ہو جاتا ہے. فرعون کے ذمن میں آیا ہے استخف قومہ, اس نے اپنی قوم کو بس ہلکا ہی سمجھا کہ ان کا کیا ہے, عامکوں کا اوپر صدر بن کے جو کرو کرو. تو ان معنوں میں وہ خفیف سمجھنا کے معنوں میں بھی ہے, یا خفیف قرار دینا. تو یستخفون, ہا تم ہلکا پاتے ہو یا ہلکا سمجھتے ہو. ہا کی ضمیر ان جلود کے لیے ہے یا بیوت کے لیے ہے, اور کھالوں کے بنے ہوئے گھر سے مراد ہے خیمے, جو عموماً اس میں وہ کھالیں بھی استعمال کرتے تھے, ان کا آگے ذکر آ رہا ہے, ان کے بال بھی اور وہ بھی استعمال ہوتے تھے, لیکن کھالوں کو بھی وہ استعمال کرتے تھے, اونٹوں وغیرہ کے کھالیں مکانوں میں جو ان کے خیمے ہوتے تھے اٹھانے والے ان کے لیے. جن کو تم ہلکا پاتے ہو یوم زعنکم، زعنا یا زعنوں کا معنی کوچ کرنا. بدوی لوگ جب کسی ایک جگہ ٹھہرے ہوتے تھے پھر وہاں سے کوچ کرتے تھے تو اس کوچ کو کہتے ہیں زعن. عین زعینہ عورت جو کوچ کر رہی ہو، اور بعض دفعہ اس طرح سے وہ تشبیب میں اپنی محبوبہ کا ذکر اس انداز میں بھی کرتے ہیں شعروں میں کہ وہ جو کوچ کر رہی ہے. تو زعنکم تمہارا کوچ کرنا، یعنی یوم تزعنون، ان معنوں میں زعن مصدر آ گیا نا، تمہارے زعن والے دن، یعنی جس تم کوچ کرتے ہو، تمہارے کوچ کرنے کا دن. و یوم اقامتکم، اور تمہارے اقامت کا دن. اقامہ یقیم و اقامہ، یہاں بمعنی قیام کرنا، ٹھہرنا ہے. تو جس دن تم ٹھہرتے ہو یا اٹھاتے ہو تو وہ ہلکے ہوتے ہیں، یعنی عام بلڈنگ تو نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن یہ کہ وہ گھروں کی ایک ایسی قسم ہے، خیمے، کہ نسبتاً ہلکے ہیں، آسان ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. اور ان، یہ جو ہا کی ضمیر تین دفعہ آئی ہے، اصوافہا، اوبارہا اور اشعارہا، یہ سب انعام کے لیے ہے. اور ان مویشیوں کے صوفوں سے، اصواف جمع ہے صوف کی، اور صوف بھیڑ کی پشم کے لیے استعمال ہوتا ہے. او بار جمع ہے وبر کی، اور وبر اونٹ کے بال جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اشعار شعر کی جمع ہے، بال کو کہتے ہیں، یہ بکریوں پر استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، یعنی بکری کے بالوں کو اون نہیں کہتے، بکری کے بالوں کو شعر ہی عربی میں کہتے ہیں، ہوتے بھی لمبے بال ہی ہیں. اونٹ کی جو ہے، اب ہمارے ہاں بھی اونٹ کے لیے جت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور صوف کے لیے اون کا لفظ، یا اون پنجابی میں کہتے ہیں. تو بھینس کی اون نہیں ہوتی، اور جت خاص اونٹ کی کہلاتی ہے. بعض دفعہ ہمارے ہاں پنجابی میں بکری کے بالوں کو بھی جت کہہ لیتے ہیں، لیکن عربی میں اشعار ہے. تو ان کی چونکہ جلود میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے سب شامل ہیں، تو اس لیے سب کا ذکر کیا. اور مراد یہ ہوا، اگر اردو میں ترجمہ کریں، کہ ان کے بالوں سے، میں نے تو یہی بنتا ہے، بالوں کے نام الگ الگ ہیں، ان کی اونوں سے، ان کے وبر و وبر بے. شاہ صاحب نے تو وہی کر دیا، وبر کا ترجمہ کیا ہو بھلا، یا اردو میں تو ہمیں معلوم بھی نہیں، کسی نے کیا ہو، شاہ عبد القادر یہ کسی نے، وبر ریشم نہیں، پشم کیا ہوگا، پشم ہو سکتا، ریشم نہیں، پشم کہتے ہیں بعض دفعہ، وہ بھی نرم اونٹ کو ہی پشم کہتے ہیں. پشم زیادہ تر یہ بھیڑ پر یہ استعمال ہوتا ہے، نرم قسم کی جو ہو اسے پشم کہتے ہیں. پشم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہوگا. بہرحال وبر اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں، تو پشم بھی کہہ دیتے ہوں، ہو سکتا ہے. پشمینہ اور یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں، نفیس قسم کی اون پر یہ استعمال ہوتے ہیں. اساسن و متاعن الہین، یہ اساسن و متاعن کی جو نسب ہے، یا تو مفعول ہو، یعنی جعل لکم اساسن و متاعن من اسوافہا و اوبارہا، یوں بنے گا، اس نے تمہارے لیے کچھ عرصے تک کے استعمال کی چیز اور اساس سامان. اساس تو وہ کہ مستقل سامان جو ہو گھر کا، اسے کہتے ہیں. چنانچہ اردو میں اثاثہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو کچھ گھر میں پڑا ہے اس کی بنیاد یہی ہے، الف سے فے مادہ سے. اور متا میں نے ہوتا ہے استعمال کی چیز، یعنی وہ برتن وغیرہ جو عام استعمال کیے جاتے ہیں گھروں میں، گویا کہ وہ سامان جو بعض دفعہ پڑا رہتا ہے، کبھی کبھار کام آتا ہے، وہ اساس البیت ہے. اور متا وہ ہے جو جیسے کچن کے برتن وغیرہ اور روزمرہ استعمال کی چارپائیاں وغیرہ ہو، تو وہ متاعن ہے. اس طرح سے ان میں سے وہ چیزیں بھی بنتی ہیں جو سجاوٹ کی یا شاید پڑی رہتی ہو، کبھی کبھار استعمال ہو، اور کبھی جو ڈیلی استعمال کی چیزیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن مدینہ منورہ میں یوں ہی اندر بازار میں نکل گئے کہ دیکھے کوئی، یعنی ایک تو باہر بازار تھے، حاجی عام پھرتے تھے، ہم اس طرف نکل گئے جدھر کوئی جاتا نہیں، تو کھلا بازار تھا، تو وہاں ایک دکان دیکھی، اور حیران رہ گئے ہم کہ کتنی چیزیں یہاں, جیسے یہاں بیت کی بنی ہوئی چیزیں باغ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ دکان صرف اونٹوں کی چیزیں اور اونٹوں کے لیے چیزیں, یعنی اونٹ کی کھال اس کے بالوں سے جو چیزیں بنتی ہیں یا تو وہ وہاں موجود تھیں, رسیاں خرجیاں وغیرہ, یا جو اونٹوں والوں کے کام آتا ہے سامان ان دکانوں پہ وہی تھا, اور بہت بڑی دکان اور صرف اونٹوں سے متعلق کاروبار والا. تو یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے دیے ہیں, انسان کو اس نے کیسے سجایا ہے, کس کس جانور سے کیا کام لینا ہے, کیا کیا چیز اس کی وہ یوٹیلائز کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے جو گوبر پخانہ وغیرہ ہو انسان تو اس کو بھی کھاد میں اب کام لا رہا ہے, کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتا, نہ ہڈیاں نہ کچھ نہ بال نہ کہیں, اب تو ہر چیز ہی استعمال کر رہا ہے. اس زمانے میں تو یہ بالوں کی بات تھی نا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کی ہے, یعنی من مخلوق ہی, مما خلق اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کی ہے, اس میں سے تمہارے لیے بنائے ہیں ظلالا سایہ, واحد ہے یہ ذللا نہیں.
یہ مذبح خانے کا جو خون ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا, وہ بھی خرج چلے جاتے ہیں.
آج اب تو میں کہتا ہوں اب تو روڑیوں پہ جو ٹکڑے کاغذوں کے اور کپڑوں کے چیچڑے ہیں وہ بھی استعمال کر رہا ہے انسان اب تو خلق ظلالن اس نے سائے بنائے, یہ ذلن کی جمع ہے ظلالن, ظلل وہ سائبان کے لیے آتا ہے, اس نے ان چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے. یہ سائے بھی قدرت کی ایک نعمت ہے. عرب کے ایسے ماحول کا اندازہ کریں کہ جہاں تھوڑا سا سایہ کہیں مل جانا بھی بعض دفعہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے. پھر اللہ نے بنائے, اس نے کس طرح سے یہ سائے اور سورج اور لائٹ اور وغیرہ کا بندوبست رکھا ہے. وجعل لکم من الجبال, ایک تو وہ سائے بنانا بھی اللہ کا انعام ہی ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے غاریں. یہ اکنان کا واحد میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کاف نون نون مادہ ہے, لفظی معنی تو چھپنے کا ہی ہوتا ہے, اکنتن اور اکنانن واحد دیکھنا پڑے گا, میرے ذہن میں اس وقت اتر گیا ہے, دیکھا بھی ہے تو بھی ذہن میں نہیں ہے. بہرحال یہ ہے پلورل, پہاڑوں میں جو غاریں ہوتے ہیں, خود غار بھی عربی لفظ ہے, کاف بھی عربی لفظ ہے, اور یہاں چھپنے کا مفہوم کاف نون نون میں ہے, تو پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ یعنی غاریں بنائیں. یہ غاریں تمہارے لیے کیسی ہوئیں, اس کی بھی کئی طرح توجیہ کی جا سکتی ہے. کم از کم ایک زمانہ تو تھا جب انسان غاروں میں رہتا تھا, یہ مراد ہو. آج بھی ترکی میں کپاڈوکیا یا کوئی علاقہ ہے, وہاں عجیب بات ہے کہ پہاڑوں میں اوپر غاریں ہیں کچھ, پھر کھود کے اس کا پہاڑوں ہی پہاڑوں میں مکان چلا جاتا ہے اوپر, اور وہ بستی کو دیکھے تو عجیب سی نظر آتی ہے کہ بس دروازے نظر آتے ہیں یا کچھ, پہاڑوں میں نری غاریں ہیں. کہیں کہیں اس طرح کے غاریں ہیں, پٹھو غار میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین, اگرچہ وہ خطرناک تو ہوتا ہے لیکن پنڈی کی طرف آپ جائیں تو سڑک پر بھی نظر آئے پیچھے ہٹ کے زیادہ ہیں, کہ مٹی کے نیچے اچھی خاصی غاریں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ لوگ اس میں دو چار بھینس گائے وغیرہ وہ بھی باندھ لیتے ہیں, خود بھی سو لیتے ہیں, بارش سے بچاؤ کا کام دیتا ہے. تو انسان نے غاروں کو بھی استعمال کیا ہے, تو اس لیے تمہارے لیے بنائی غاریں. اور کہتے ہیں کہ یہ زمرد وغیرہ جو ہوتے ہیں بعض قیمتی پتھر, یہ بھی پہاڑوں میں غاروں کے اندر سے کہیں ملتے ہیں, بڑی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے ان کو نکالنا, کھود کر بھی شاید نکلتے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض غاروں میں وہ مدت سینکڑوں برس سے کسی طرح سے گر کے بھی وہاں اکٹھے ہو گئے ہوئے ہوں. تو غاروں کے فوائد یہ ایک الگ موضوع ہے. وجعل لکم سرابیلا, اور تمہارے لیے بنائے کپڑے. سرابیل سربال کی جمع ہے, سروال بھی بعض دفعہ کہتے ہیں, اور یہ پہلے بھی آپ نے لباس کے معنوں میں سرابیلہم من قطران پڑھا تھا. تو کپڑے بنائے تمہارے لیے پہننے کے, تقیکم الحر, جو کہ تم کو بچاتے ہیں گرمی سے. وقا یقی بچانا, تقی سرابیل چونکہ مؤنث ہے, جمع مکسر ہونے کی وجہ سے صیغہ مؤنث آیا ہے. تقیکم تم کو بچاتے ہیں, یعنی وہ سرابیل, سرابیل غیر منصرف ہے, سرابیل نہیں آیا اسی لیے, حر سردی سے. وقا یقی کے ہمیشہ دو مفعول ہوتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں واقعی نا عذاب بن نار، ایک نا اور ایک عذاب دونوں مفعول ہیں. اس طرح سے تقیکم الحر، تم کو بچاتے ہیں گرمی سے. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ لباس کا صرف یہ کیوں ذکر کیا کہ وہ تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، کیا سردی سے نہیں بچاتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا محاورہ ہوتا ہے، ایک چیز بول لیتے ہیں اور دوسری خود بخود مراد ہوتی ہے. چنانچہ سب تفسیروں میں یہاں لکھا ہوتا ہے تقیکم الحر والبرد، یعنی دونوں ہی مراد ہیں. یہ عربوں کا انداز بیان ہے، ایک کا ذکر کر کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ تمہیں بچاتا ہے گرمی سے، لفظی معنی تو یہ ہے، اور مراد ہے سردی سے بھی. وسرابیلا، اور پھر تمہارے لیے وہ لباس بھی بنائے تقیکم باسکم، جو تمہاری سختی سے تم کو بچاتے ہیں. اور سختی سے مراد ہے جنگ، تم کو تمہاری جنگ سے بچاتے ہیں. اور مراد یہ ہے جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ ہوتی تھی اس زمانے کی زرے وغیرہ. تو یہ سب اللہ نے بنائے، اور یہ ساری چیزیں پرندوں وغیرہ اور بیانے کی، یعنی اللہ نے یہ جو طاقت دی ہے انسان کو، یہ بھی بذات خود قابل غور ہے. کذالک یتم،
سربال یا سرابیل ہے یہ پورے لباس کے لیے ہے، یہ صرف کرتے کے لیے
نہیں، پورے لباس کے لیے نہیں ہے یہ. زیرہ تو ادھورا قمیض سے ہی ہوتا تھا، بعض جگہ اس کو سلوار اور پاجامے کے معنوں میں بھی لیا گیا، بلکہ شاید وہ لفظ سروال ہے یا ایک ہی لفظ ہے، اور بہرحال سلوار کا لفظ ہے تو اسی سے بگڑ کے بنا، اس کو الٹا کر لیا ہے.
انہوں نے تفسیر کیا نا کرتے
ترجمہ، کیونکہ کرتے یا لباس، لباس بعض دفعہ کہیں تو خاص ذہن میں آتا ہی ہے، یہاں جنگ کے لیے تو وہ کرتے نمائی ہوتا تھا، پورا لباس تو نہیں ہوتا تھا. اوپر اگر آپ سرابیل کا معنی کر لیں پورا لباس، تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سارا لباس اس طرح سے ہے. اس لیے وہاں شاہ صاحب نے جمع ہا کپڑے، پہننے کے کپڑے، جو بھی کرے سربال لباس کے معنی میں آ سکتا ہے. کپڑا
پورا کرتا لینا ہے،
کپڑے جیسے کہیں کپڑے پہن لو، اب محاورہ ہوتا ہے جی کپڑے پہن لو، کپڑے پہن لو سے بولا کہ تین تھان لپیٹ لو اوپر اپنے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کپڑے سے مراد کیا ہے. خیر دوسرے میں تو زرہ مراد ہے. اب جب کپڑے کہیں تو پھر جس طرح کی ضرورت کے مناسب کپڑے، وہ جنگ کے کپڑوں کا مون وہ سمجھ جائیں گے، اور سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، بلکہ گرمی سے بچانے والے تو وہ عربوں کے ڈھیلے ڈھالے ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو بنیان بھی پہننے کو جی نہیں چاہتا، تو کپڑے اتارنا ہی گرمی سے بچنے کی صورت ہو سکتی ہے. تو یہاں بتایا ہے کہ وہ کپڑے جو گرمی سے بچاتے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے، سردی سے تو بچانا چلیے بات ہوئی، گرمی سے کپڑے، لیکن وہ کھلے کپڑے بچاتے بھی ہیں، لو سے بچاتے ہیں، پسینہ ان کے اندر ہوتا ہے تو ایک وہ خود بخود وہ اندر ان کا ایک ٹھنڈک کا نظام ہو جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کو کولر سے بن جاتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے. یہاں مراد دنیاوی نعمتیں ہیں، کس طرح بھرپور نعمتیں دیتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. اسلم یسلمو کے کئی معنی ہوتے ہیں مفہوم کے، مثلا اسلم ہو کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کو دوسرے کے حوالے کر دیا، اگر ضمیر آ جائے ساتھ مفعول. اسلم یسلمو، اسلام قبول کرنا، اطاعت قبول کرنا، یہ عام معنی ہے، انہی معنوں میں یہاں آیا ہے لعلکم تسلمون. اگر آپ اصطلاحی معنی کریں تو پھر معنی بنے گا تاکہ تم شاید کہ تم اس طرح اسلام قبول کرو، اور لفظی معنی لیں تو پھر معنی ہوگا شاید کہ تم اس طرح مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ کے. کس کے مطیع اور فرما بردار؟ وہ چھوڑ دیا ہے ذہن پر. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ پر تو، یہاں تولو ماضی کا غائب کا صیغہ مانے تو بہتر ہے، تتولو نہیں ہے، کیونکہ آگے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس لیے دو مخاطب اس طرح جمع نہیں ہو سکتے. فَإِن تَتَوَلَّوْا ہوتا تو معنی ہوتا اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر تو صرف بلاغ ہے آپ پر. یہ تولو پہلا غائب کا صیغہ مانے تو پھر ماضی کا ہوگا، اگر انہوں نے منہ موڑا یا ان شرطیہ کی وجہ سے کریں، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ پر واضح طریقے پر پہنچا دینا ہی ہے. ان کو مسلمان بنانا آپ کے ذمہ یعنی نہیں ہے. یا عارفون نعمت اللہ ہے, وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو, یہاں واحد جمع کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ينکرونها, پھر اس سے اجنبی بنتے ہیں, ينکرون انکار کرتے ہیں, گویا کہ اسے پہچانتے ہی نہیں. ہا کی ضمیر نعمت کے لیے. یعرفون ينکرون, یہ دو لفظ ہیں. جیسے کسی آدمی کو ہم دیکھیں نا, تو ایک تو ہے اس کو پہچان لینا, دوسرا ہے نہ پہچان سکنا. تو نہ پہچاننے کو انکر ينکر, اس طرح سے اس میں جو بلاغت کی بات ہے نا کہ عرف یعنی معرفت ان کی اور انکار ان کا, پہچاننا اور نہ پہچاننا, یہ جو لفظ کنٹراسٹ کے آئے ہیں نا, اس میں خوبی ہے کہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو لیکن پھر اس کو نہیں بھی پہچانتے, یعنی جان بوجھ کے ایسے بن جاتے ہیں گویا کہ نہیں جانتے. وہ آیا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بجا اخوۃ یوسف فعرفہم وہم لہ منکرون, بالکل اسی طرح سے آیا, یوسف ان کو پہچان گئے وہ نہ پہچان سکے. تو ينکرون ہا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہچان سکتے ہی نہیں, جانتے تو ہیں اللہ کی نعمت کو لیکن پہچانتے نہیں, تو اور یا جان بوجھ کے منکر بنے ہوئے ہیں, جیسے وہ جاننا اور ماننا ہوتا ہے. وہ اکثر ہم الکافرون, اور ان کی اکثریت کافروں کی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو جانتا ہر شخص ہے, لیکن یہ کہ اس کا انکار ان معنوں میں کہ اس اللہ کو طرف اس کو لے جانا, اس کی توحید سے اس پر استدلال کرنا وغیرہ, تو جانتے ہوئے جانتے ہیں مگر نہیں پہچانتے, جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں, وہ کہ اس طرح کی بات ہے. وہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا, اور اس دن کو یاد کرو, اذکر کے ساتھ یوم یہاں ظرف ہے, نبعث جبکہ ہم اٹھائیں گے, من کل امت شہیدا, ہر امت میں سے ایک گواہ. یہ نبعث کا اصل مفعول شہیدا ہے, یعنی یوم نبعث شہیدا من کل امت. ثم لا یوزن للذین کفروا, پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو, اجازت نہیں دی جائے گی. کس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ مذکور نہیں ہے, دراصل تو یہ بتانا ہے کہ اب موقع ہاتھ سے نکل گیا کچھ کرنے کا, شاید عذر بہانہ بنانا, اپنی کوئی ایکسپلینیشن دینا, توبہ کرنے کی مہلت وغیرہ, بہت سی چیزیں مراد ہو سکتے ہیں, ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولا هم يستعتبون, اور نہ ہی ان سے طلب رضا کی درخواست قبول کی جائے گی کا معنی بنتا ہے عین تے بے, جس سے عتاب بمعنی ناراضگی ہے لفظ ایک, اور اردو میں بھی ہم جانتے ہیں عاتب یو عاتب عتاب ناراض ہونا. اس سے اگر باب استعال میں لے جائیں عاتب یو عاتب, تو یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں راضی کرنا کسی کو, اور استعتب یستعتب وہ تو ہوا باب افعال, وما هم من المعتبین قرآن کریم میں وہ بھی استعمال ہوا ہے راضی کرنا. اور دوسرا باب استفعال سے آتا ہے استعتب یستعتب استعتابا, لفظی میں نے اس کا گویا کہ بنتا ہے کسی کا عتاب دور کرنے کی کوشش کرنا, پھر میں نے بنتا اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا, کیونکہ عتاب دور کرنے کا معنی تو یہی بنتا ہے نا. تو اس کا عتاب کسی کا عتاب ناراضگی غصہ دور کرنے کی طلب رکھنا یا چاہنا یا کوشش کرنا, پھر معنی ہوگا اس کی رضا مندی حاصل کرنا. تو اس طرح سے یہاں مجہول آیا ہے یستعتبونا, یعنی وہ رضامندی طلب کرنے کی طلب کیے ہی نہیں جائیں گے, یعنی ان کو یہ اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ رضا طلب کریں. اب یوں معنی بنتا ہے یستعتبونا, یہ نہیں کہا ولا ہم یستعتبونا کہ وہ رضامندی کوشش نہیں کریں گے حاصل کرنے کی, وہ تو کریں گے, لیکن لا یستعتبونا ان کی وہ رضا کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی, یا ان کو وہ رضا کے حاصل کرنا طلب رضا کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی. یوں معنی بنتا, پتہ نہیں وہ تو سزا دینا ہے عاتب یعاتب عتاب ان اور معاتب ناراض ہونا, افعال میں عاتب یعاتب کا معنی ہے راضی کرنا, اس میں بھی قرآن میں مجہول کا صیغہ آیا ہے وما هم من المعتبین آتا ہے. راضی کرنا، اور اس طرح سے استعطاب کا معنی بھی بنتا ہے، یعنی کسی کو راضی کرنے کی طلب کرنا، کوشش کرنا، بنیادی معنی اس کا عتاب ہٹانے کی کوشش کرنا، پھر رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر یستعطبون کہ وہ ان کو اجازت دی جائے یا ان کی یہ طلب استعطاب جو ہے اس کو قبول کیا جائے، یوں مجہول آیا ہے ولا ہم یستعطبون، ان کا استعطاب قبول بھی نہیں کیا جائے گا، یوں معنی کر لیں. اردو والوں نے کیا کیا؟
عذر قبول نہیں کیے
ہیں،
ان کے عذر قبول نہیں کیے.
اور کوئی معنی؟
نہ وہ منائے جائیں.
استعطاب کا معنی تو ہو سکتا ہے کسی کو منانا، ہاں جی، پھر اس کا مجہول بنائے منایا جانا، تو وہ معنی کہ ان کو منایا نہیں جائے گا کہ روٹھے ہوئے ہو ذرا مان جاؤ، ان معنوں میں منایا منانا روٹھنے کے مقابلے پر ہے، روٹھنا بھی اتابی کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے وہ منانا انہوں نے ترجمہ روٹھنے کے مقابلے پر کیا ہے نا. اور کیا ہے؟
اور نہ ان سے توبہ مانگیے.
مانگیے کیا ہوا؟ مانگیں گے یا کچھ لکھا ہوگا؟ مانگیے کیا؟ نہیں، یہ تو احمد رضا نے کیا کیا؟
ان سے توبہ مانگیے.
اچھا، منایا ویسے، یعنی روٹھے ہوئے کو منایا نہیں جائے گا، یہ بنتا ہے معنی تو. وہ اس جگہ کچھ فٹ نہیں بیٹھتا، معنی تو بن جاتا ہے، کسی کا عتاب دور کرنا وہ منانا ہی تو ہے. روٹھے ہوئے کو منانا کا معنی یہی ہوگا عربی میں، استعطبہ، اس کو منایا.
ہاں،
لیکن یہاں کہ ان کو منایا نہیں جائے گا روٹھے ہوئے کو، یہ کچھ عجیب ہی لگتا ہے. سینس نہیں وہ بنتی، لفظی معنی تو ٹھیک ہے بنتا ہے، یہ ہوتی ہے ترجمے کی مشکلات کہ لفظ کا سلیکشن جو ہے. اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ تاج کمپنی مکمل کر لینے، چلیے ایک خدمت ہوگی، پانچ پارے انہوں نے چھاپے ہیں 10 ترجموں کے، تو آدمی اگر یوں کمپیریٹو مطالعہ کرنا چاہے کہ اچھا اس نے، بشرطے کہ خود اپنی اتنی عربی ہو کہ ڈکشنری اور وہ ترکیب کو سمجھتا ہو، تو پھر اس نے دیکھ سکتا ہے کہ ٹھوکر کھائی ہے، غلط سلیکشن کیا ہے، اچھا سلیکشن کیا ہے، شاہ صاحب نے کیا ہے. ان سے رضائے الہی کی طرف رجوع اب طلب ہی نہیں کیا جائے گا، مطلب تو اصل میں یہ ہے کہ توبہ کا وقت آج سے نکل چکا ہوگا. لا یوزن اور لا یستعطبون، یعنی موقع کھو چکے ہوں گے جو طلب رضائے الہی کا تھا یا توبہ کا تھا یا کچھ بھی. نہیں، موقع کھونے والی بات اصل ہے، اور اس لحاظ سے کہا گیا لا یوزن، ان کو اجازت نہیں جائے گی. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ گھر جانے کی، روٹی کھانے کی، کس چیز کی اجازت؟ مراد یہ ہے کہ توبہ کی اجازت اب ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، موقع کو یہی معنی یستعطبون کا ہے.
کیا ان کے عذر قبول کیے جائیں گے؟
بات بنتی ہے، ٹھیک ہے. استعطبہ اپنا عذر پیش کیا، اس کا غصہ ہٹانے کے لیے، یستعطبون عذر قبول کرنا بھی معنی بن تو سکتا ہے. تو بہرحال بنیادی معنی کہ استعطبہ کا معنی کسی کا عتاب ہٹانے کی کوشش کرنا، اور پھر انڈائریکٹ معنی اس کی رضا حاصل کرنا، اس کو منانا، پھر اس سے مجہول بنا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے، اذا ماضی پر ہے، رَأَى قرآن کریم میں یوں لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، خصوصاً جب آگے ملانا ہو، تو اگر را آ رہا ہو تو قرآن کریم میں بھی یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن را اللہ کو آگے ملانا ہو تو پھر یہ لکھی نہیں جاتی. وہ لوگ جب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، مفعول ہے را کا، یعنی اس وقت تو یاد کیجئے کہ میں نے آیا فلا یخفف عنہم، پس اس وقت وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اذا کی وجہ سے اس وقت ہم کر رہے ہیں ترجمہ، تو وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ اذا شرطیہ نہیں ہے، یا شرطیہ ہے لیکن شرطیہ تو ہے، فے آئی ہے، لیکن چونکہ وہ ادھر بھی مضارع پر نہیں ہے تو ادھر یخفف نہیں آیا، کیونکہ جملہ بن گیا ہے اس کی خبر پوری، فلا یخفف عنہم، شاید کوئی قرات فلا یخفف بھی ہو، تو ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. انظر ینظر، یہ انظر ینظر سے ہے مجہول، جس کے میں نے مہلت دینا ہوتا ہے، نظر ینظر سے نہیں ہے کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جائے گا، وہ معنی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، قَالُوا، تو کہیں گے، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا یہ ہیں ہمارے شریک، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، یہ ہیں وہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا. الذین آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانداروں کو اور ذی روح اور ذی عقل مخلوق کو بھی پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینکیں گے، اور القو کا فاعل شرکا ہے، کیونکہ ان کو جمع مذکر عاقل کی حیثیت سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے صیغہ بھی القو کا آیا ہے، القط نہیں آیا. اور الہم کی ضمیر پوجا کرنے والوں کے لیے ہے، اور القو کی ضمیر فاعل شرکا کے لیے ہے. وہ ان کی طرف بات پھینکیں گے، قول پھینکیں گے، یعنی ان کو جواب دیں گے، جواباً یہ کہیں گے، لفظی معنی پھینکنے کا ہے. شاہ صاحب نے پیغام اندازن ہی کیا ہے بات پھینکنا. انکم لکاذبون، بے شک تم بالکل سری جھوٹے ہو. انا اور لا کو ملائیں تو بالکل تم قطعی جھوٹے ہو، یعنی ہم تو تمہارے شریک نہیں تھے اور تم نے بنایا پھر. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، یعنی وہ ہی انکار کریں گے کہ تم نے ہمیں بنایا تو غلط بنایا. وہ ان کا یہ کہنا شاید بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ ہیں اللہ میاں جن کو ہم پکارا کرتے تھے، شاید چاہتے ہی ہوں کہ انہی کو سزا دو. ہو سکتا ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہے، تو وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو. اب اس میں تو وہ جھوٹے نہیں تھے، ان کو شریک تو بنایا کرتے تھے، یوں تو جھوٹے نہیں ہیں، تو پھر یہ کہ ہمیں شریک بنانے میں تم جھوٹے تھے، یہی مراد ہوگا. ورنہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے شریک تھے، شریک تو ہوں گے، وہ خود قرآن نے کہا ہے اشرکوا شرکا آؤں، تو حقیقت کے لحاظ سے تم جھوٹے تھے، ان معنوں میں ہے، اپنے اس بیان میں جھوٹے نہیں کہ یہی شرکا تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِنِ السَّلَمَا، اور اس دن وہ اللہ کی طرف پھینکیں گے پیغام سلو. سلم یہ پہلے بھی آ چکا ہے، لفظی معنی سلو کا آتا ہے، پھر پیغام سلو، اور القا سلمہ کا معنی بنتا ہے سلو، آفر کرنا، یعنی یہ چاہنا کہ اب میں ہار گیا ہوں اور مجھے معاف کرو. یہی ہوتا ہے جنگوں وغیرہ میں، وہ پانچویں پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، القو الیکم السلمہ، اور وہ تمہارے یعنی سلو کر لے، مراد یہ کہ ہار مان لے، پیس اس کو کہتے ہیں. جنگ کے بعد تو پھر یہی ہوتی ہے نا پیس کی صورت. تو القاء السلم کا معنی طلب امن کرنا یا ہار مان لینا. اس دن وہ سب ہار مان لیں گے، یوم اذن قیامت کا. وَغَلَّ عَنْهُمْ، اور بھٹک گیا ان سے، گم ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ چیز جس کو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یعنی كَانُوا يَفْتَرُونَ ہُو، جو وہ شرک وغیرہ گھڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا. اور اس دن اللہ کے سامنے، یعنی اعتراف جرم ہے یہاں القاء السلم کا معنی، تو یعنی شریک کرنے والے. القو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رک گئے یا روکا. زدناہم عذابا، ہم نے ان کو بڑھایا بلحاظ عذاب کے. عذابا یہاں تمیز کے طور پر ہی زیادہ کے ساتھ آتا ہے، زدنی علما، بلحاظ علم کے. زدناہم عذابا، ہم نے ان کو بڑھایا یا بڑھائیں گے بلحاظ عذاب کے. فوق العذاب، پھر اس عذاب کی صفت ہے، عذاب کے اوپر عذاب، ہم ان کو بڑھائیں گے بلحاظ عذاب کے، جو کہ خود عذاب کے اوپر ہوگا، یعنی عذاب پر عذاب دیں گے. بما کانو یفسدونا، بے سببیہ ہے، بوجہ ان کے فساد کرنے کے، اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، زمین میں گڑبڑ کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور یاد کرو اس دن کو جبکہ ہر امت میں سے ہم کھڑا کریں گے شہیدن، ایک گواہ. عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف. شَهِدَ عَلَيْهِ، اس کے خلاف گواہی دی. وَشَهِدَ لَهُ، اس کے حق میں گواہی دی. لام اور عین سے یہ الٹ معنی پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے خلاف گواہ، یعنی استغاثے کے گواہ ہے. مِنْ أَنفُسِهِمْ، خود ان کے جانوں میں سے، پھر اس کی قسم میں سے، قبیلے میں سے، شاید شاہ صاحب کرتے ہیں آن نبی آن قوم باشد، کیونکہ نبی انہی میں سے آتے ہیں نا، من انفسهم جیسے بعث فی الامیین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم، تو اس لحاظ سے وہ ان کے گواہ جو انہی میں سے اٹھے تھے وہ پھر تفسیر میں مراد رسول لے سکتے ہیں، وہ ان پر گواہ ہوں گے. وجینا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو لائیں گے ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر، شہیدن علی ان پر یعنی ان کے خلاف، شہدہ علی کہ میں نے نگرانی کرنا بھی بنتا ہے لیکن کے خلاف گواہی دینا بھی ہوتا ہے، تو ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب ہے، ایسا ہی مضمون پہلے سورۃ النساء میں بھی گزر چکا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہی مضمون یہاں ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَان تبیین ہی کے معنوں میں مصدر ہے، تذکار تبیان اس طرح سے، اور پھر تبیانن کہ میں نے تو تے بیان کرنا واضح کرنا، پھر یہاں نصب آئی ہے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے، یا حال بنا لے، ہم نے کتاب اتاری آپ پر برائے تبیان لکل شین، یا ہر چیز کی وضاحت کے لیے، تو ایک یہ معنی ہو سکتا ہے، اور چاہے تو حال کریں کہ ہم وضاحت کرنے والی ہر چیز کی، وہ ہدم و رحمتم و بشرا کی پھر یہی کفیت ہے، اگر مصدر کو حال کے معنوں میں مانے تو بھی ہے گنجائش، اور اگر مفعول لہو سارے یا مفعول لاجلہ ہی مانے تو کتاب اتاری آپ پر ہر چیز کے تبیان کی خاطر، ہدایت کی خاطر، رحمت کی خاطر، مومنوں کے لیے خوشخبری کی خاطر، برائے کا معنی یا کی خاطر کے لیے کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، امارا بے فلاں چیز کا حکم دیا، امارا کے بعد یا ان آتا ہے یا بے کا صلہ آتا ہے، امرتہ بقضاء و قضاء، یا کہتے ہیں امرتہ ان یفعل قضاء و قضاء، تو اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربى قریبی رشتہ دار کو دینے کا، آتا یوتی ایتا ان ایتا ای، یاد رکھیے یہ اصل حمزہ ہی ہے، یہ صرف اس کی کرسی کا کام دے رہے ہیں، ایتا ای نہیں کہ میرا دینا، اسی لیے غالباً یہاں جو عرب قرآن مجید ہوں گے عربوں کے لکھے ہوئے وہ یہ کہ شاید نیچے حمزہ لکھتے ہوں گے، ہاں کیونکہ اوپر لکھے اور ان کے قاعدے کے مطابق زیر ہو اور آگے یہ پر جزم نہ ہو تو پھر ای ہی پڑھنا چاہیے، یہ پر کاٹا بھی دیا ہے، دینا چاہیے تھا ان کے اصول کے مطابق پھر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جب ای لکھا جاتا ہے تو زیر کے بعد یہ پر جزم بھی ڈالتے ہیں، عرب اور افریقہ میں جزم نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں جب یہ سے پہلے زیر آ گئی تو ای پڑھا ہی جائے گا، نہیں نہیں یہ تو خیر زائد ہے، تلقائے نفسی ایتائے ذلقربا بلقاء نب علم مرسلین، غالباً چھ لفظ ہیں ایسے قرآن مجید میں جہاں یہ زائد ہے، وہ کرسی کا کام ان کا دے رہی ہے ویسے، لیکن دھوکہ لگتا ہے کہ شاید ای نہ ہو، نہیں عام عربی میں لکھے تو یہ پہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اینڈ پہ حمزہ آ رہا ہے اس کے لیے کون سی کرسی درکار ہے، یہ خاص قرآن مجید کا رسم الخط ہے. کون ہاں وہ جو آیا نا افعدہ، ہاں دیکھیے اب یہ بھی یہاں ٹھیک لکھا ہے، یہ قرآنی رسم الخط ہے، اس لیے کہ یہاں اے لکھنا چاہیے یہ پر، کیونکہ زیر ہے اور زیر کے لیے حمزے کی کرسی یہ ہوتی ہے، یہ کا ہونا چاہیے دندانا، تو پھر افعیدہ تن یوں لکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حضرت عثمان کے نسخے میں یہاں دندانا نہیں تھا، اور شاید کوئی افدا بھی پڑھتے ہوں، لیکن جو حمزہ سے پڑھتے تھے وہ خود بخود پڑھ لیتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ حمزہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو لگا لو، لیکن حضرت عثمان والے نسخے پر ایک دندانہ بھی زائد نہیں ہوگا، تو آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ اس طرح نون حمزہ لکھا ہوتا اور دندانہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ دندانہ حضرت عثمان والے نسخوں میں نہیں تھا، اور حضرت عثمان کے نسخوں میں دو دندانے زائد پڑ گئے تو وہ چلے آتے ہیں، ان کو ہٹاتے نہیں، بے عید اور بے ایکم المفتون میں، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ایک دندانہ بھی نہیں بدلا، وہ بات اس میں آتی ہے. تو افیدہ میں اس لیے دندانہ نہیں ہے کہ حمزہ پڑھو نہ پڑھو، وہ تو بعض لوگ حمزہ پڑھتے ہی نہیں تھے عرب کے بعد. افدہ حجاز والے بالکل نہیں پڑھتے تھے حمزہ، اسی لیے حمزے کی تو بیسیوں قراتیں اور بڑے ہیر پھیر ہیں. سب سے زیادہ مشکل لکھنا بھی اور پڑھنا بھی اور قراتوں کے اختلاف وہ حمزہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پڑھ رہے تھے. ہاں ایتا ذل قربا، ذل قربا واحد ہے، ذویل قربا نہیں ہے. قریبی رشتہ دار کو، قرابت والے کو دینا، یوں ترجمہ ایتا ذل قربا. اب ان کی تفسیر یہ تو بہت جامع آیت ہے، اور اسی لیے خطبوں نے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ آیت پڑھا کرو ظالمو. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہ لعنت بھیجنا شروع کیا تھا خطبوں میں، واللہ عالم کس طرح سے تاریخ میں حضرت امیر معاویہ نے شروع کرایا تھا. جیسا کہ کتابوں میں سچ ہے یا جھوٹ ہے واللہ عالم، تبرع کیا حضرت علی پر لعنت بھیجتے تھے. تو ہم یہی ہے، بلکہ دیکھیے نا اپنی اغراض ہوتی ہیں. قرآن میں وہ واقعہ عفق آیا نا، تو اس میں آیا والذی تولیٰ کبرہ منہم، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو استعمال کیا تھا نا ضیاء صاحب پر، تولیٰ کبرہ. پچھلے دنوں ان کی جو تقریر آئی تھی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا؟ تو ہاں جس نے بڑا حصہ لیا اس سارے معاملے میں، معنی تو یہ بنتا ہے کبرہ. یہ عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں ہے، کیونکہ واقعہ عفق میں اس نے افواہیں پھیلانے اور نمک مرچ لگانے کا بہت کام کیا تھا. لیکن اموی کہتے تھے مفسرین کو کہ یہ لکھو کہ یہ والذی تولیٰ کبرہ علی تھا، کہ اس نے عائشہ کو بدنام کرنے میں بہت بڑا رول ادا. وہ بعد میں پھر لڑائی بھی ہوئی تھی نا عائشہ اور علی کی جمل میں. تو سیاست بڑی عجیب شے ہے. سچی بات یہ تاریخ کا کچھ اعتبار نہیں، جو کچھ حضرت علی کے بارے میں کہا گیا پتہ نہیں کیا غلط ہے کیا درست ہے، جو کچھ حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا کچھ پتہ نہیں چل رہا، بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا ایسی طرح. بہرحال حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ کہا کہ وہ لعنت والی بات مت کرو خطبے میں، اس کی بجائے یہ آیت پڑھا کرو جس میں نیکی کا حکم ہے. کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں اس کی انٹروڈکشن حضرت عمر بن عبد العزیز نے کی تھی. اب عام پڑھتے تو ہیں ہم، اور بڑی جامع آیت ہے، عدل احسان تین باتیں کرنے کی ہیں، تین سے روکا ہے. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے اللہ ان ینہا ان امارا بے نہا ان صلہ کو دیکھیے، فحشا بے حیائی اور منکر بری بات جو بھی ہو، اور باغی دھاندلی سرکشی. تو یہ تین آیتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر بھی ہیں، ان میں سب جامع بھی چیزیں ہیں، امر اور نہید کا سارا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے. اس لیے اس پر بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہاں تتذکرون کی تے اڑی ہے، تذکرون و اوفو بعہد اللہ. اور
خطبات میں ان اللہ یامرو ہے تو یامرکم، اکثر علماء میں یامرکم پڑھ جاتے ہیں، پوری آیت میں کیا یہ اضافہ درست ہے؟
آیت کی حیثیت سے تو غلط ہے. ویسے اگر آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں ان اللہ یامرکم، یعنی اس کو عبارت میں، تو پھر تو بنتا ہے ٹھیک.
جب پوری آیت پڑھی جائے تب اس میں اضافہ جو ہے یامرکم کا اضافہ کرتے ہیں،
پھر تو غلط ہونا چاہیے.
اور یہ اکثر خطبات پڑھتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں،
اپنا طرف سے فکرہ ہو تو درست ہے. فکرہ بنا لیا ہے، اگر چلی گنجائش ہے، اگر وہ یوں کہتے کہ وقال اللہ تعالیٰ، تو پھر تو صریح غلط ہوتا. وہ چونکہ نہیں کہتے تو اسی لیے گویا کہ آدھی عبارت اپنی ہے لیکن بیشتر اس آیت پر مبنی ہے، یوں بنا لیتے ہیں.
ساری آیت ہے صرف ایک کم کا اضافہ
کر لیتے ہیں. عبارت یعہد اللہ ہے، اور تم اللہ کے عہد کو ٹھیک ٹھیک پورا کرو. اوفا بی، یہاں بھی بے کا صلہ آتا ہے، اوفا یوفی باب فعل. اذا عاہدتم، جب تم نے عہد کیا، معاہدہ کیا. اس کے ساتھ کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں یہاں کہ آہدہ یو آہدو میں مشارکت ہوتی ہے، اس لیے تم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور گویا کہ کچھ شرطیں اس کی ہیں کچھ تمہاری ہیں، یوں بن جاتا ہے معنی. لیکن صرف لازم کے معنی ملے جبکہ تم نے معاہدہ کیا تو بھی درست ہے، کیونکہ مفعول مذکور نہیں ہے، ولا تنقض الايمان اور مت توڑو قسموں کو، لا پاوا ينقض توڑ دینا، دھاگے وغیرہ اور رسی کے توڑنے کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ آتا ہے، پھر قسموں عہدوں کو توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مانوی توڑنا گویا کہ ایمان یمین کی جمع ہے، قسموں کو نہ توڑو، بعد توقید ہا ان کی توقید کے بعد، توقید باب تفعیل کا مصدر ہے، گویا کہ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ اس کا مادہ اصل واو کاف دال ہے، اور ہونا چاہیے تھا وقد یو وقت کے دو تو توقید تو ٹھیک ہے، لیکن یہ واو کبھی کبھی الف بھی بول دی جاتی ہے اور کہتے ہیں اکد یو اکد تاکیدن، چنانچہ اردو میں تاکید ہی استعمال ہوتا ہے، توقید نہیں ہوتا، لیکن بنیادی مادہ اس کا واو کاف دال ہے، بالکل ایسے جیسے احد جو ہے یہ اصل میں واحد ہے، یعنی احد کا مادہ واو ہے دال ہے جس سے توحید نکلا ہے لفظ، لیکن واو الف میں واو تے میں عرب لوگ بدل لیتے ہیں، جیسے ہندی میں گاف اور رے کو بعض دفعہ بدل لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہے بعض زبانوں میں، عربی میں بھی تاکید اکد یوکد آتا تو ہے، یہ نہیں کہ نہ آتا ہو، تو یہاں توقید معنی ہوئی ہے، اچھا اب مصدر کا معنی ہوگا مؤکد کرنا، اردو میں تو یہی کریں گے نا پکا کرنا، اچھا توقید ہا، ہا کی ضمیر ایمان کے لیے ہے، توقید فعل ہے تو اس لحاظ سے توقید ہا کا فائل پھر اللہ تعالیٰ یا تم ہوگے کہ ان کو پکا کرنے کے بعد، گویا کہ ہا ضمیر مفعول کی آئی ہے، اور قسموں نے تم کو پکا کر دیا یہ دور کی گنجائش ہے، تو توقید ہا ان قسموں کے پکا کر دینے کے بعد، مت توڑو قسموں کو، اور اس میں ایمان بھی شامل ہے جو کہ قسم مات توقید ہے، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم نے اللہ کو اس پر ضامن اور نگہبان بنایا ہے، کفیل کفالت کرنے والا، نگہبان، علیکم تم پر، اپنے اوپر یعنی اپنے عہدوں پر، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ما تفعلون وہ جو تم کرتے ہو، یعنی ما تفعلون ہو، یا تو یہ مانے اور یا ما تفعلون کو مصدر یا مانے، تو پھر مانا ہوگا یعلم افعالکم یا فعلکم، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے کہ، لا تکونوا مت بنو، کاللتی اس عورت کی مانند جو کہ، ناقضت جس نے توڑ دیا، غزلها اپنے سوت کو، غزل یا غزلو یا غزولو کا اصل معنی سپننگ دا یارن جو ہے نا، سوت کاتنا، اس کے لیے عربی میں یہ لفظ آتا ہے، یہ اردو اور غزل اور یہ جو ہے عورتوں وغیرہ کے لیے یہ لفظ بھی کچھ وہ کوئی دور کی مناسبت سے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو غزلہ کات دینا، غزلہ اس عورت کا کاتنا، نقدت غزلہ اس نے اپنے کاتنے کو کاٹ دیا، لفظی میں نے تو بنا یوں، پھر غزلہ سے مراد ہے یہاں مغزول، غازل تو وہ عورت ہے، غازلتن جو کات رہی ہے، اور جو کاتا گیا ہے وہ ہے مغزول، تو مصدر فاعل مفعول دونوں کے معنوں میں آ جاتا ہے، جس طرح وہ معروف اور مجھول